قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، عقائد کی فہرست کو دیکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ الہامی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم مسلم تہذیب یا معاشرت میں جاتے ہیں تو ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ جتنی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر تو تحریفات ہو گئی ہیں، ان کے اندر پورے پورے مقدمات بدل دیے گئے ہیں، ان کا حوالہ بھی نہیں دینا چاہیے، نہ ہی ان کو براہ راست اس طرح پڑھنا چاہیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے، یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ تورات کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، اگر ان کے اندر کوئی تحریف تھی، کوئی تبدیلی تھی، کوئی تغیر تھا، تو پھر قرآن ان کو ریفر کیسے کر رہا ہے؟ اور دوسری بات کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، صراحت نہیں ہے. یہ ہم کیسے جانیں گے کہ تورات سیدنا موسیٰ ہی پہ نازل ہوئی، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ تو گم ہو گئی تھی، تو پھر یہ تورات انہوں نے جو جمع کر لی، اس کو قرآن نے تورات کیوں قرار دی؟
نہیں، قرآن مجید تو اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن ان کا ذکر ایسے ہی کرتا ہے کہ ان کے حاملین کے پاس وہ کتابیں اس وقت موجود ہیں، وہ ان کو پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید نے تو اہل کتاب کی مدہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو رات دن اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر رہے تھے، تو تورات کی تلاوت کرتے ہیں یا زبور کی کرتے ہیں یا اہل انجیل انجیل کی کرتے ہیں. قرآن مجید تورات کے حوالے دیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور بعض موقعوں پر یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہم نے واضح کرتی ہے، اور اگر تم اس معاملے میں سچے ہو تو فاتو بالتورات، جاؤ تورات لاؤ اور دیکھو. بلکہ یہ تلقین کرتا ہے کہ جب تک تم ایمان کی دعوت قبول کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں مانتے، اس وقت تک اگر تم تورات کے ماننے والے ہو تو تمہیں تورات کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، انجیل کے ماننے والے ہو تو انجیل کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید نے کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ کتابیں پوری طرح تبدیل ہو گئی ہیں، یہ وہ کتابیں رہی نہیں ہیں. البتہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بعض جگہوں پر مانوی تحریفات ہوئی ہیں، یعنی کسی مدعا کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا کوئی توضیح داخل کر دی گئی ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید جس طریقے سے اصل زبان میں محفوظ ہے، یعنی ہمارے پاس قرآن کا صرف ترجمہ نہیں ہے، اصل کتاب ہمارے پاس ہے، اور اس کے بھی تراجم ہوتے ہیں، اور وہ تراجم بھی اسی طرح پڑھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اگر عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو قرآن کا ترجمہ ہی پڑھے گا. علماء بھی جب سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو مدعا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر قانون بھی بیان کرتے ہیں، شریعت بھی بیان کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کتابیں موجود ہیں، یہ اس وقت بھی بائبل کے مجموعے میں انہوں نے شامل کر رکھی ہوئی ہیں. ان کی ایک تاریخ ہے جس کے نتیجے میں آج یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا اصل متن ہمارے پاس موجود ہے. تو جو بات کہنی چاہیے وہ یہ بات ہے، اصل متن کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. جو کچھ بھی ہے وہ تراجم ہے، مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں، اور جب سے ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہو گئی ہو. ترجمے میں جس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ ہوئی ہیں، اور روایت میں جس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ ہوئی ہیں. تو اس طرح کی غلطیاں ہیں جو ان میں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جن تحریفات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا ان کتابوں سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق اصل میں بائبل ہسٹری سے ہے.
اچھا،
یعنی یہ جس کو بائبل آپ کہتے ہیں یہ الہامی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر الہامی کتابیں ہیں. یعنی یہ تو اصل میں بنی اسرائیل کی اور پھر بعد میں مسیحیوں کی پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، اور دنیا کی ابتدا سے تاریخ بیان کی گئی ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کے جو مورخین کی کتابیں ہیں، جیسے البدایہ والنہایہ ہے یا ابن اسیر کی الکامل ہے یا ابن خلدون کی تاریخ ہے، وہ اٹھائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی ابتدا سے شروع ہوتی ہیں. تو دنیا کی ابتدا سے لے کر یہ تاریخ انہوں نے بیان کی ہے. اس میں جب سیدنا ابراہیم کی بعثت کا موقع آتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم کے حالات بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تورات کے نزول کا موقع آتا ہے تو تورات آ جاتی ہے. پھر نبیوں کے صحائف آتے ہیں. پھر زبور کے نزول کا موقع آتا ہے تو زبور اس کا حصہ بن جاتی ہے. اسی طرح کی صورتحال اناجیل کے بارے میں ہے. اور اناجیل کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح صحابہ ہیں، اسی طرح سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری جن کو رسول کہا جاتا ہے گویا وہ ان کے پیغامبر ہیں، ان کے خطوط بھی آگے آپ کو مل جاتے ہیں، اور خاتمہ یوحنا عارف کے مکاشفے پر ہو جائے، جو ہے تو سیدنا مسیح کا مکاشفہ لیکن انہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ ہے، اس میں واقعات بیان ہوئے ہیں اس تاریخی کتاب میں۔ وہ تاریخی کتاب سیدنا لوط کا واقعہ بیان کرتی ہے، سیدنا نوح کا واقعہ بیان کرتی ہے، اس میں بعض کبھی چیزیں بھی ہیں، اور اسی طرح جو تاریخی حصہ ہے جیسے سلاطین ہے، جیسے سمول ہے، اس میں بھی بعض چیزیں بالکل خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ تورات کو آپ پڑھیے، زبور کو پڑھیے، انجیل کو پڑھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی دعوت، ان کا پیغام وہی ہے۔ بعض جگہوں پر البتہ توضیحی حواشی اصل متن کا حصہ بن گئے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن مجید بحثیت مجموعی ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کے حوالے دیتا ہے، ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کی بنیاد پر احتجاج کرتا ہے، یعنی حجت قائم کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید سے بالکل واضح ہیں۔ یہ جو عمومی تاثر پھیل گیا یہ بالکل غلط ہے۔
ٹھیک، چند زمینی سوالات ہم سب اسی موضوع سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جب ایمان کی بات کی گئی اور ہمارے پاس اصل مسودے یا متن موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ذہنی طور پہ، مانوی طور پہ ایمان لائیں گے کہ اللہ کی کوئی کتابیں یہ تھیں؟ کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ تو ہم پورے یقین سے، وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتابیں ہیں، کیونکہ ترجمہ ہوا ہے تھا، تو ہم ان پر کیوں ایمان لائیں؟ ہم تو ذہنی طور پر ان کتابوں پر ایمان لائیں جو کہیں نازل ہوئیں، اگر کہیں ہم اصل مسودہ مل گیا تو ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے۔ یہ تو تراجم ہیں، اس میں تاریخ کا بھی اختلاط ہو چکا ہے، ہماری تعریفات بھی ہیں، یہ کیسے ہمارے لیے ریلیونٹ بنتی ہے؟
یہ بات تو ٹھیک ہی نہیں ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں۔ آپ تورات پر ایمان لاتے ہیں، انجیل پر ایمان لاتے ہیں، زبور پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں جو ان پیغمبروں پر نازل کی گئیں اور ان میں اللہ کی ہدایت تھی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ کتابیں کہاں پائی جاتی ہیں، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں اصل کتابوں کو دیکھا جائے گا، ان کا موازنہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید جہاں ان کتابوں کے بارے میں کوئی معلومات دیتا ہے، ان کا حوالہ دیتا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہی کتابوں کی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں تصویب کرتا ہے، بحثیت مجموعی ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کے حوالے دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں فلاں مدعا کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھ رکھا ہے، ہم نے تورات میں فلاں بات بیان کی ہوئی ہے، ہم نے انجیل میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تورات میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، یہی بات انجیل کے بارے میں کہتا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ مائدہ میں اس وقت جو اہل انجیل موجود ہیں اور جو تورات کے ماننے والے موجود ہیں، یعنی یہود و نصارہ، ان کو یہ کہتا ہے کہ ان میں اللہ کا حکم ہے، عندکم التورات فیہ حکم اللہ۔ تو وہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے، عندکم، تمہارے پاس موجود ہے، اس میں کہہ رہا ہے فیہ حکم اللہ۔
اچھا،
یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے ذہن میں جو تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم ان میں موجود ہے، البتہ وہ اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور یہود کے علماء نے یا بعض دوسرے لوگوں نے اس طرح سے بعض چیزوں کی غلط تعبیرات کی ہیں۔ اسی وجہ سے محتاط اہل علم تو مانوی تحریف کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بعض موقعوں کے اوپر مدعا الٹ دیا گیا ہے، سیاق و سباق سے بات کو ہٹا دیا گیا ہے، کوئی توضیحات اس میں اصل حکم کا لازمی حصہ بنا دی گئی، اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس کے ساتھ اس تاریخی حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا اصل متن موجود نہیں ہے، یہ تراجم ہے۔ تراجم میں ظاہر بات ہے کہ انسان کا فہم داخل ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن کے ترجمے کو بھی آپ قرآن مجید کے متبادل کے طور پر تو نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو لیے ہوئے ہیں، اللہ کی ہدایت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یہ خود قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ان کو اسی ذوق سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ حتمی حجت البتہ قرآن مجید کو حاصل ہوگی، اور وہ علمی طور پر بھی اسی کو حاصل ہونی چاہیے، اس لیے کہ ابراہیمی روایت میں وہ آخری کتاب ہے، اور وہی ایک کتاب ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں، یہ کہا ہے کہ یہ کتاب اب مہیمن علیہ ہے، یعنی جو کچھ بھی اس سے پہلے اللہ کی ہدایت موجود ہے اس کے لیے یہ مہیمن ہے، یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کن ہے، اس کو آخری اتھارٹی حاصل ہے۔ تو اگر آپ اس اصول کو مان کر ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان میں روشنی ہے. اگر آپ کو توحید کے اطلاقی مفاہیم سمجھنے ہیں, وہ ظاہر ہے قرآن میں اس طرح زیر بحث نہیں آئے, تو تورات کو پڑھیے, وہ بتائے گی کہ ایک مسلمان قوم میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو توحید کے معاملے میں کیا خرابیاں آتی ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دین میں, دین کے شرح و وضاحت میں علم کیا مسائل پیدا کرتا ہے, مذہبی پیشوا کیا مسائل پیدا کرتے ہیں, اور اگر کوئی مسلمان قوم بگاڑ میں مبتلا ہو جائے تو اس میں مذہبی تعبیرات سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو انجیل کو پڑھنا چاہیے. انجیل میں جو پہاڑی کا باز ہے, سرمن آف دا ماؤنٹ, وہ تو ایک ایمان افروز چیز ہے, پڑھیے اس کو. اس میں در حقیقت اس وقت جو مسیحیت ہے اس کی پوری تردید کر دی گئی ہے, اور موجودہ مسیحیت کے جو بنیادی مقدمات ہیں, یعنی سیدنا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ, یا کفارے کا عقیدہ, یا نسخ شریعت کا عقیدہ, آپ کو تورات میں, انجیل میں کوئی شائبہ بھی ان عقائد کا نہیں ملتا. وہ بالکل وہی دین بیان کرتی ہیں جو تمام نبیوں کا دین ہمیشہ سے رہا ہے. اسی پس منظر میں قرآن نے سب نبیوں کی ہدایت کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ فب خدا ہم اقتدے, آپ بھی اسی ہدایت کے پیروکار رہے ہیں.
اب سر بہت ہی وضاحت صاحب نے بات بتائی, میں یہی سوال ابھی پوچھنے والا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا مجموعی سٹرکچر ہے ان کے ہاں بھی اس میں جو مقدس کلام موجود ہیں کتابوں میں, ان میں کوئی تعریف نہیں ہمیں نظر آتی, تو یہ جو موجودہ مسیحیت کے بنیادی عقائد ہیں, حلیت مسیح یا تسلیس یا کفارے یا نسخ شریعت کا, آپ کی نظر رہی الہامی کتب کے اوپر, تو وہ استدلال تو کہیں نہ کہیں سے کر رہے ہوتے ہیں, خداوند خدا باپ کہہ رہے ہوتے تو کہتے ہیں دیکھیں کہ بیٹا ہے, تو استدلال تو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کا وہ لا رہے ہوتے ہیں بائبل.
یہ اس طرح کے استدلالات تو تمام ضلالتوں کے لیے قرآن مجید سے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں کرتے. وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ماخذ قرآن مجید سے لوگ آپ کو تلاش کر کے نہیں دے دیتے؟ تو ان میں بالکل وہی چیزیں مزنہ بنتی ہیں جن کا میں اس سے پہلے ایک نشست میں ذکر کر چکا ہوں, یعنی زبان کے اصولوں کی کہیں خلاف ورزی ہو جاتی ہے, لوگ متشابہات کے درپے ہو جاتے ہیں, حقیقت اور مجاز کے بیانات میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے, اس میں بعض اوقات گمراہیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں تاویل میں. وہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوں گی, جب تک انسان موجود ہے یہ ہوگا, باقی اصل کتابیں اپنے مدعا کے لحاظ سے بالکل صحیح دین کو بیان کرتی ہیں. اور ان میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ صرف دو ہے, ایک یہ کہ وہ ترجمے ہیں, ترجمے میں ظاہر انسان کا فہم داخل ہو گیا ہے, اس لیے ان کو بین ہی اب اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ترجمے میں اور بعض جگہوں پر کسی چیز کو بیان کرنے میں توضیحات, تشریحات یہ داخل ہو گئی ہیں. ہم دیکھیے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے فہم کے لحاظ سے بعض اوقات قوسین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو وہ اصل کلام کا حصہ بن جائے گا. یہاں ہٹا بھی دیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اصل کلام ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ہر وقت مقابلہ کیا جا سکتا ہے, وہاں یہ صورتحال نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں جو ان کتابوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, باقی استدلال تو ہر ضلالت کے لیے کیا ہی جاتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, آخری سوال اس موضوع سے متعلق, یہ مجھے بتائیے گا, ایک عملی مثال ذہن میں آ رہی تھی, مولانا فلاحی نے کتاب بھی لکھی زبی کون کے عنوان سے, کہ ترجمہ کیا مولانا اصلاحی نے ان کا رائے صحیح کے بارے میں, تو یہ بتائیے گا کہ جو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بائبل میں اور اس کے ترجمے میں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ان کو بنی اسماعیل کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایک پرخاش تھی جس کی وجہ سے کافی چیزیں انہوں نے تحریف کی ہیں تاریخی معاملات میں بھی, تو ان کو درست کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کی صحیح توجیہ کرنا یہ بھی ممکن ہے؟ اس مثال کے ذریعے بتائیے گا کہ مولانا فراہی نے خود بائبل سے بتایا کہ اکلوتے بیٹے کی جو بات کی گئی عیسیٰ کے تو ممکن نہیں تاریخی لحاظ سے, تو ان غلطیوں کو پکڑا بھی جا سکتا ہے.
یہ سیدنا اسماعیل کے ذبیح ہونے کا واقعہ, سیدنا ابراہیم کے مکے کو آباد کرنے کا واقعہ, اسی طریقے سے وہ سب مباحث جن کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی بعثت سے ہے, وہ تو بائبل میں ہیں, وہ تورات میں نہیں ہیں, وہ انجیل میں نہیں ہیں, وہ زبور میں نہیں ہیں. یعنی یہ جو بحث ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا, جس پر امام فرائی نے کتاب لکھی ہے کہ ذبی اسماعیل تھے علیہ السلام یا اسحاق تھے, یہ تورات کی بحث نہیں ہے, یہ زبور اور انجیل کی بحث نہیں ہے, یہ انبیاء کے صاحب میں بھی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بائبل اصل میں ایک مجموعہ ہے, جیسے ہمارے ہاں تاریخ کی کتابیں ہیں ویسے ہی تاریخ کی کتاب ہے. انہوں نے اس تاریخ کی کتاب کے اندر اس کے مقام پر یہ کتابیں بھی رکھ دی ہیں. تو اس کے اندر تورات ہے کوئی 70-80 صفحے کی، اس کے اندر انجیل ہے کوئی 50-60 صفحے کی، یہ پوری کی پوری 1500-1600 صفحے کی کتاب اصلاً تاریخ ہے ان کی. تو یہ جتنی بحث ہے یہ تاریخ کے بارے میں ہے، اور اس تاریخ میں جو غلطی انہوں نے کی ہے کسی موقع کے اوپر، اس کو پہلے بھی محققین بیان کرتے رہے ہیں، اور امام فرائی نے بھی خود ان کی اپنی تحریروں سے اور خود بائبل کے اپنے بیانات سے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا تضادات واقع ہو گئے ہیں. وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھنے کی کتاب ہے اور بڑی غیر معمولی کتاب ہے. اس میں انہوں نے استدلال کر کے یہ بتایا ہے کہ خود بائبل بھی اسی بات کی شہادت دیتی ہے کہ اسماعیلی ذبی تھے، اور یہ اسماعیل کی جگہ اسحاق کا نام داخل کیا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ خود ان کی اپنی تحریر میں اس سے کیا تضادات اور کیا تناقضات پیدا ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے بتایا. لیکن یہ حصہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ الہامی حصہ نہیں ہے.
بالکل ٹھیک.
یعنی الہام یا کتاب یا اللہ کا نازل کردہ کلام وہ یہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جاتا. یہ اسی طرح کی کتاب ہے جیسے البدایہ والنہایہ ہے، جیسے ابن خلدون کی تاریخ ہے. اس میں البتہ وہ کتابیں بھی شامل ہیں.